حسین ابن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوب العالمین، ابی القاسم محمد، وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقتمہ الفدا، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد پہ۔ ایک دفعہ دوبارہ بابا زبان درود پڑھے محمد والے محمد۔ خداوند عالم سے دعا گو ہوں کہ زبان پر صرف وہ کلمات جاری ہوں کہ جو قرب خدا ہو، قرب امام زمانہ کا باعث ہو۔ خداوند عالم سے دعا گو ہوں کہ پروردگار، ہمارا یہاں پر بیٹھنا، ذکر سید الشہداء کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ خداوند عالم سے دعا گو ہے کہ خداوند عالم ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ ایک دفعہ دوبارہ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ سلسلہ مجالس کی آج پہلی مجلس ہے۔ 1440 ہجری کا محرم الحرام کہ جیسے ہی اس کے چاند کو دیکھا گیا، پوری دنیا میں صفے ماتم بچ گئے، پوری دنیا میں صفے عزا بچ گئی، پوری دنیا میں ذکر سید الشہداء بپا ہو گیا، پوری دنیا میں مومنین اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی خواتین کے ساتھ، اپنی ناموس کے ساتھ، اپنی عزت کے ساتھ، الغرض یہ کہ اپنے ہر شے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا، ان کی والدہ کو پرسہ دینے کے لیے باہر آ گئے۔ کربلا ایک ایسی سرزمین کا نام ہے کہ جہاں پر خداوند عالم نے اس کائنات کے بہترین انسانوں کو جمع کیا۔ کربلا ایک ایسی سرزمین کا نام ہے کہ جہاں پر خداوند عالم نے اپنے ایمان کے کامل ہونے والے افراد کو جمع کرنے کے بعد ان کو قرآن میں نفس مطمئنہ پکارا۔ کربلا ایک ایسی جنت کا نام ہے کہ جہاں پر پروردگار نے ایسے افراد کو جمع کیا کہ جو حجت خدا کے امر کے منتظر ہیں۔ کربلا ایک ایسی جنت کا نام ہے، ایک ایسی عطا کا نام ہے، ایک ایسے دین کا نام ہے، ایک ایسی عطا کا نام ہے کربلا، کہ جہاں پر جس نے جو لٹایا ہے اس نے اس کی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا۔ ام وہب نے جب اپنے بیٹے کو امام حسین علیہ السلام کی راہ میں قربان کیا تو اشقیا نے کہا کہ ان کو واپس دے دیا جائے کہ یہ تو مسیحی ہے۔ جب ام وہب کے جو ایک ماں ہے اپنے بیٹے کے سر کو لیتی ہے، اس کو لے کے واپس اشقیا کی طرف پھینکتے ہوئے کہتی ہے کہ ایک شے کہ جو ہم لوگ حسین کی راہ میں قربان کر دیں، اس کی واپسی کا مطالبہ نہیں کرتے۔ کربلا ایک ایسے شجاع افراد کے مجموعے کا نام ہے کہ جس کو پروردگار نے امام حسین کے پرچم کے نیچے جمع ہونے کی اجازت دی۔ کربلا ایک ایسی سرزمین کا نام ہے کہ اگر کوئی غلام اس میں جاتا ہے تو پروردگار اس کو حر بنا دیتا ہے۔ کربلا ایک ایسی سرزمین کا نام ہے کہ جہاں پر اگر ایک ایسا شخص جائے کہ جو جا کر امام حسین علیہ السلام سے کہے کہ آپ مجھے کیا آیا، اس لیے اجازت نہیں دیتے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے خون سے بدبو آتی ہے، میرا کوئی حسب نسب نہیں ہے، تو مولا اس کو ایسی اجازت دیں کہ بعد میں اشقیا کہیں کہ امام حسین کی دعا سے خداوند عالم نے جان کے خون میں ایسی خوشبو رکھ دی کہ اس خوشبو سے پورا کربلا معطر ہو گیا۔ کربلا ایک ایسی سرزمین کا نام ہے کہ جس کی خاک کو خداوند عالم نے خاک شفا بنا دیا۔ کربلا ایک ایسی سرزمین کا نام ہے کہ خداوند عالم نے اس سرزمین پر بسنے والے ہر انسان کو ایک ایسی ہمت، شعور، طاقت، بصیرت، شجاعت، دلیری عطا کی ہے کہ وہ حسین کا نام لیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ کربلا ایک ایسی زمین کا نام ہے کہ جہاں پر اگر حسین کا نام نہ لیا جائے تو پوری دنیا کو موت آ جائے۔ کربلا ایک ایسی زمین کا نام ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کو حیات عطا کی ہے۔ کربلا ایک ایسی زمین کا نام ہے کہ جس نے اس کائنات کے اس مردہ جسم میں حیات کی روح کو پھونکا ہے۔ کربلا ایک ایسی سرزمین کا نام ہے کہ جس نے پوری کائنات کے بنجر زمینوں کو زرخیز کیا ہے، جس نے علم عطا کیا، معرفت عطا کی، جس نے بصیرت و شعور و آگاہی عطا کی۔ کربلا ایک ایسی زمین کا نام ہے کہ جس کے لیے پروردگار جب انسان کا انتخاب کرتا ہے تو ہر ایک کا انتخاب نہیں کرتا۔ کربلا میں خاص لوگوں کا انتخاب کیا گیا، خاص افراد کا انتخاب کیا گیا، ایسے افراد کا انتخاب کہ جو اپنی جان نہیں، اپنی آبرو نہیں، اپنا مال نہیں، اپنی عزت نہیں، اپنا سب کچھ حسین کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ کربلا ایک ایسی سرزمین کا نام ہے کہ جس نے انسان کو احساسات سے نکال کر شعور کی بلندیاں عطا کی۔ کربلا ایک ایسے سمندر کا نام ہے کہ جس کی موجوں کا رخ سوائے اللہ تعالیٰ کے قرب کے اور کسی طرف نہیں ہے۔ کربلا ایک ایسے سمندر کا نام ہے کہ جو بھی اس میں غوطہ زن ہو گیا وہ معرفت اہل بیت کے ساتھ باہر رونما ہوا۔ کربلا ایک ایسی سرزمین کا نام ہے کہ جس نے بھی کربلا کو اپنا شعار بنا لیا، جس نے بھی کربلا کو اپنا مقصد بنا لیا، جس نے بھی کربلا کو اپنا ہدف بنا لیا، اب دنیا اس کو کچھ کہتی رہے وہ اس پر مطمئن ہے کہ میں حسین کا غلام ہوں۔ دنیا اس کو آ کر کافر کہے، دنیا آ کر اس کو رافضی کہے، دنیا آ کر اس کو جو مرضی کہتے چلی جائے، وہ اس بات پر مطمئن ہے کہ خداوند عالم نے اس کا انتخاب ان مومنین میں کیا ہے کہ جو خود کو کربلائی کہتے ہیں، جو خود کو حسینی کہتے ہیں۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ اسی شعور و اسی بصیرت و اسی علم و معرفت کا، اسی شجاعت کا رزق لینے کے لیے ہم سب صفِ عذاب پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہم سب آتے ہیں کہ آئیں اور آ کر سید الشہداء سے علم و معرفت کی بھیک مانگیں۔ ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ خداوند عالم سے سید الشہداء کے واسطے سے بندگی مانگیں۔ ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ آئیں اور آ کر سید الشہداء کے واسطے سے، پروردگار سے اپنے مقصد حیات کو سمجھنے کی بھیک مانگے۔ آئے اور آ کر اس دسترخوان سے کہ جو سید الشہداء کا خداوند عالم نے بچھایا ہے، مت کوئی یہ تصور کرے کہ ہم اور آپ ہیں کہ جس نے ذکر سید الشہداء کو زندہ رکھا۔ مت کوئی یہ تصور کرے کہ ہماری وجہ سے ذکر سید الشہداء زندہ ہے، بلکہ وہ ذکر ہے کہ جس نے اس کائنات کو حیات بخشی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے سید الشہداء کا کہ جس کی محافظت کا وعدہ خود خداوند عالم نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ ہونا تو ایسے چاہیے تھا کہ جب یہ عشرہ محرم الحرام بپا ہو، توجہ سے سنیے گا عزیزو، ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ تو آ کر اس طرح سے سید الشہداء کا ذکر کیا جائے، اس طرح سے ان کے اہداف کو بیان کیا جائے، اس طرح سے آ کر اس علم اور معرفت کی محفل کو سجایا جائے کہ جس میں ذکر سید الشہداء ہو، کہ جس کے نتیجے میں ہم اس کائنات کو بلکہ اس تمام انسانیت کو ایک ایسا ریسرچ پیپر دے سکیں، ایک ایسی تحقیق دے سکیں کہ جس سے یہ پوری کائنات استفادہ کر سکے۔ ہونا تو ایسے چاہیے ہے کہ سید الشہداء کے جو علم لدنی کے مالک ہیں، سید الشہداء کے جو اس کائنات کے مالک ہیں، سید الشہداء کے جن کو خداوند عالم امام بنا کر اس کائنات میں بھیجتا ہے، جن کو علم کا وارث بنا کر اس کائنات میں بھیجتا ہے، اس طرح سے ان کا ذکر کیا جائے کہ اس دنیا کے لیے ایک تحقیق مہیا کی جا سکے، اس طرح سے سید الشہداء کا ذکر کیا جائے کہ دنیا کو قانون دیا جا سکے، بتایا جا سکے کہ سید الشہداء نے اس دنیا کے امن کے لیے یہ اہداف مہیا کیے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ نہ بتانے والا بتاتا ہے اور نہ سننے والے کی خواہش ہوتی ہے، نہ ایک خطیب آتا ہے اور آ کر سید الشہداء کی ایسی تحقیق کو مومنین کے حوالے کرتا ہے، اور نہ ہی دوسری طرف مومنین اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم جب بھی مجلس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہمارے سامنے دو اقسام آتی ہیں۔ آج تمہیدی مجلس ہے، چاہتا ہوں کہ اپنے موضوع کے ساتھ اس کو مربوط کروں۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ آپ نے اگر توجہ کی ہو تو ہمارے پاس دو قسم کی مجالس ہیں۔ ایک وہ مجلس ہے کہ جس کا تعلق ہمارے احساسات سے ہے، ہمارے احساسات کا اظہار اس مجلس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ہم آتے ہیں، فضائل و مصائب اہل بیت کو سنتے ہیں، اس فضائل و مصائب اہل بیت کو سننے کے بعد گریا کرتے ہیں، اور گریا کر کے واپس اپنی دنیا میں جا کر مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہم آئے اور آ کر ایسی مجلس کو اپنا لیا کہ جس سے ہمارے احساسات کا اظہار ہو سکے، جس سے ہم لوگ گریا کریں اور گریا کرنے کے بعد واپس اسی دنیا میں جا کر مشغول ہو جائیں۔ اس طرح کی مجلس نے آ کر ہمیں اس شعور سے دور کر دیا کہ جس خاطر سید الشہداء نے قیام کیا تھا، ان اہداف سے دور کر دیا کہ جس خاطر سید الشہداء کربلا کا رخ کرتے ہیں۔ میں آیا اور آ کر مجلس میں اپنے احساسات کا اظہار کیا، اظہار کرنے کے بعد گریا کیا، اور گریا کر کے واپس اپنی اسی دنیا میں چلا گیا، جبکہ جب سید الشہداء کی بزم میں کوئی آتا تھا تو خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ سید الشہداء اس کو ایسا بنا کر بھیجتے تھے کہ وہ پوری دنیا کے لیے نمونہ عمل بن جاتا تھا۔ وہ حبیب ہو، وہ مسلم ہو، وہ جان ہو، وہ عمر ابن قریظہ ہو، الغرض کوئی صحابی، کوئی ناصر، کوئی مددگار ہو، جو بھی سید الشہداء کے قریب ہوا ہے، اس کو سید الشہداء نے آنے والی امت کے لیے، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے مثال بنا دیا۔ آج ہم اگر اپنے اولاد کو چاہتے ہیں کہ وہ سید الشہداء کے محبت میں ذکر کرے تو ہم اس کو نسبت دیتے ہیں حبیب ابن مظاہر کے ساتھ۔ خداوند عالم ہمیں اولاد عطا کرتا ہے، ہم آتے ہیں اور آ کر امام حسین کے جو مددگار ہیں، اصحاب ہیں، ان کے ناموں سے ان کو موسوم کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ویسے بن جائیں، لیکن ایسا ہو نہیں پاتا، ایسا ہو نہیں پاتا۔ کیوں ایسا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد ویسی بن جائے لیکن ویسی بن نہیں پاتی؟ انسان اپنے ہدف سے جانا جاتا ہے، توجہ سے سنیے گا، انسان کی عظمت اس کے ہدف میں ہے، اس کے ٹارگٹس میں ہے۔ جیسا انسان کا ہدف ہوتا ہے، جیسے مرتبے کا ہدف ہوتا ہے، اسی مرتبے کا انسان ہوتا ہے۔ جس عظمت کا مالک اس کا ہدف ہوتا ہے، اسی عظمت کا مالک وہ انسان ہوتا ہے۔ میں جب تک آ کر اپنے اہداف کو اپنے زمانے کے امام کے اہداف کے ساتھ آ کر متصل نہیں کروں گا، تب تک خاطر خواہ نتیجہ نہیں لے پاؤں گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ میں سب کے سامنے کہوں کہ میرا ہدف ہے کہ میں وقت کی کربلا میں داخل ہو جاؤں، میرا ہدف ہے کہ میں آؤں اور آ کر وقت کے حسین کی نصرت کروں، میرا آ کر الاجل الاجل کہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ میں چاہتا ضرور ہوں کہ میں آؤں اور آ کر اپنے زمانے کے حسین کے ساتھ، اس کے ہدف کے ساتھ شریک ہو جاؤں، لیکن ہو نہیں پاتا۔ اس کی مثال اسی طرح سے ہے کہ کسی ایک بچے سے پوچھا جائے کہ تمہارا ہدف کیا ہے، تو وہ کہے کہ میں ریاضی دان بننا چاہتا ہوں، میں میتھمیٹیشین بننا چاہتا ہوں، لیکن جب اس کے دنوں شب و روز کے اوپر دیکھا جائے، اس کو شب و روز کو دیکھا جائے، تو دیکھیں کہ وہ آ کر لغت کی کتابیں پڑھتا ہے، وہ آتا ہے اور آ کر لٹریچر کی کتابیں پڑھتا ہے، اس کو یہ کہا جائے گا کہ تمہارا شوق ضرور ہے کہ تم میتھمیٹیشین بنو، لیکن تمہارا ہدف نہیں ہے۔ چونکہ اگر تمہارا ہدف بھی یہی ہوتا تو تم بے نہیں ویسے ہی عمل کرتے، تمہارا عمل بتاتا ہے کہ تمہارا ہدف وہ نہیں ہے، تمہارا عمل بتاتا ہے کہ تمہارا شوق ضرور ہے کہ آؤ اور آ کر زمانے کے امام کی نصرت کرو، لیکن تمہارا ہدف یہ نہیں ہے۔ اگر تمہارا ہدف یہ ہوتا تو تم آ کر ویسے ہی عمل کرتے کہ جس طرح کے زمانے کا امام کہتا ہے، جس طرح سے کربلا کی ریکوائرمنٹ ہے، جس طرح سے کربلا کا تقاضا ہے۔ میرا ہدف جس قدر عظیم ہوتا چلا جائے گا اس قدر میں عظیم تر ہوتا چلا جاؤں گا، جس قدر میرا ہدف بلند ہوتا چلا جائے گا اسی قدر میں بلند مرتبے پر فائز ہوتا چلا جاؤں گا۔ میں آ کر جب تک اپنے ہدف کو اپنے زمانے کے امام کے اہداف کے ساتھ نہیں ملا لیتا، جب تک اپنے زمانے کے امام کے اہداف کے ساتھ متصل نہیں کرتا، کس طرح سے وہ خاطر خواہ نتیجے لے سکتا ہوں، کس طرح سے میں اس مجلس سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی ہدایت کا سامان کر سکتا ہوں کہ جو مجلس آئے اور آ کر صرف میرے احساسات کے اظہار میں میری معاونت کرے اور اس کے بعد دوبارہ مجھے اس دنیا کے حوالے کر دے۔ نہ اس مجلس میں کسی قسم کی کوئی تحقیق ہو، نہ اس میں کسی قسم کی کوئی عمق ہو، کوئی ڈیپتھ ہو، اصلاً کچھ بھی نہ ہو، کربلا مجھے عمق کرنا سکھاتی ہے، کربلا مجھے ایک جہت دیتی ہے۔ کربلا ایک سرزمین کا نام نہیں ہے، ایک جہت کا نام ہے، وہ جہت کے جو میں کلام معصوم سے حاصل کرتا ہوں۔ کربلا آ کر مجھے ایک ایسی ڈائریکشن کی طرف گامزن کرتی ہے کہ جب میں اس راستے پر چلتا ہوں تو سوائے اپنے زمانے کے حسین کے اور کسی کو نہیں پاتا۔ ضروری ہے کہ جب میں اس جہت میں سفر شروع کروں تو اس جہت میں اپنے زمانے کے امام کو پا سکوں۔ کتنی دیر ہو گئی ذکر سید الشہداء کرتے ہوئے، لگ بھگ 1440 ہجری کا یہ محرم ہے، 1380 سال گزر گئے ذکر سید الشہداء ہوتے ہوئے، ذکر امام حسین ہوتے ہوئے۔ ہر سال ذکر معصوم کو دوبارہ سے تکرار کیا جاتا ہے، دوبارہ سے ان کی مصیبت کا ذکر کیا جاتا ہے، دوبارہ سے ان کے علم و معرفت کے ابہار کو، ان کے بحور کو جاری کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود میرے زمانے کا امام پردہ غیبت میں، لیکن اس کے باوجود میرے زمانے کا حسین پردہ غیبت میں۔ 1380 سال سے ذکر سید الشہداء ہوتا چلا جائے، بلکہ یہ 1380 سال کہنا بھی شاید درست نہ ہو، جب سے خداوند عالم نے انسان کو خلق کیا ہے تب سے ذکر سید الشہداء ہے۔ خداوند عالم نے حضرت آدم کو جب جنت عرضی سے باہر نکالا تو ان کی استغفار سید الشہداء کے وسیلے سے خداوند عالم قبول کرتا ہے۔ خداوند عالم کہتا ہے کہ اگر مغفرت چاہیے ہے تو آؤ اور آ کر حسین کے راستے آ کر مجھ سے مغفرت مانگو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ عجیب روایات ہیں، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام آٹھویں امام کے پاس ایک شخص آتا ہے کہ جس کا نام ریان ابن شبیب ہے۔ ریان ابن شبیب تو معصوم فرماتے ہیں کہ ان کنتا باقیان علی شیء فبکی للحسین ابن علی، اگر تم کسی شے پر گریہ کرنا چاہتے ہو تو آؤ اور آ کر میرے جد حسین ابن علی پر گریہ کرو۔ عجیب روایت ہے، मासूम फरमाते हैं कि इन सर रका अंतल की अल्लाह वला ज़म्ब अलैका फज़रुल हुसैन, अगर तुम इस चीज़ पर राज़ी हो कि अल्लाह ताला से मुलाकात करो और तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह ना हो तो आओ और आकर मेरे जद हुसैन की ज़ियारत करो। खुदा बंदे आलम ने बताया कि अगर तुम अपनी मगफरत चाहते हो, अगर तुम अपनी आखरत की आसानी चाहते हो तो आओ और आकर हुसैन की ज़ियारत करो। छठे इमाम के पास एक शख्स आता है, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, इमाम अलैहिस्सलाम उससे सवाल करते हैं कि क्या आया तुम हमारे अमर का इहया करते हो, क्या आया तुम हमारे जद के जिक्र को ज़िंदा रखते हो, क्या आया तुम करबला के जिक्र को ज़िंदा रखते हो। काला भला या अपना रसूलल्ला, हाँ क्यों नहीं ए रसूल खुदा के फ़र्जंद, हम आपके जद का जिक्र करते हैं। आगे से मासूम फरमाते हैं कि खुदा वंद आलम ने इंसान के लिए इस दुनिया में जो सबसे मुश्किल वक्त रखा है वो इंतज़ार का वक्त है, कि जब उसकी जानकनी हो रही हो। कि हज़रत मूसा के बारे में एक रिवायत जिक्र करते हैं कि हज़रत मूसा वो नबी हैं कि जिनकी जानकनी के आलम को खुदा वंद आलम ने बहुत आसान किया। एक रिवायत में मिलता है कि हज़रत इज़राइल उनके पास आए और आकर कहा कि इस खुशबू को सूंघिए, जैसे ही हज़रत मूसा उस खुशबू को सूंघते हैं उसी कैफियत में आकर हज़रत इज़राइल उनकी रूह को कब्ज़ करते हैं। कहा गया आलम बरज़ख़ में हज़रत मूसा से फ़रिश्तों ने सवाल किया कि इस कदर खुदावंद आलम ने जानकनी के आलम को आपके लिए आसान किया, आपको कैसा महसूस हुआ। वो कहते हैं मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से किसी ज़िंदा भेड़ की खाल उतार दी जाए, इस कदर सख्त है ये जानकनी का आलम, इस कदर सख्त है ये इंतज़ार का वक्त कि जब हज़रत इज़राइल आएँ और आकर इंसान की रूह को इस कायनात से मुंतकिल करते हैं। छठे मासूम कहते हैं कि क्या आया तुम हमारे जद का जिक्र करते हो। काला भला या रज़ियबना रसूलल्लाह, हाँ क्यों नहीं है रसूल खुदा के फ़र्जंद, हम आपके जद का जिक्र करते हैं, हम करबला का जिक्र करते हैं, हम सैयदुश्शोहदा का जिक्र करते हैं, हम लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आकर जिक्र करते हैं, उन मसाइब उन मुसीबतों पर गिरिया करते हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना है तो कहते हैं कि जो भी उनका जिक्र करता है और उनके जिक्र में रोता है खुदावंद आलम हज़रत इज़राइल को एहतज़ार के वक्त माँ से ज़्यादा शफीक कर देता है, उसके लिए जानकनी के आलम को आसान कर देता है। हज़रत इज़राइल जब आकर इस रूह को मुंतकिल करते हैं उस आलम बरज़ख की तरफ तो आकर माँ से ज़्यादा शफीक तर बन जाते हैं। सैयदुश्शोहदा का जिक्र इस कदर अरसे से जारी, इस कदर फजीलत सैयदुश्शोहदा के जिक्र की, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि हमारे ज़माने का हुसैन पर्दे गैबत में। क्या हुआ ऐसा कि मैं अपने आप को आमादा ना कर सका, क्या हुआ ऐसा कि मैं अपने आप को तैयार ना कर सका कि मैं आऊं और आकर अपने आप को इस काबिल बना सकूं कि अपने ज़माने के इमाम अपने ज़माने के हुसैन की उस सदा पर कि जो करबला में इमाम हुसैन ने जारी की थी, जो इन फिज़ाओं के हवाले की थी, हल में नासिर यंसुरना के कोई है कि जो हमारी मदद को आए, क्या आया मैं अपने अंदर इतनी सलाहियत भी पैदा ना कर सका इतने सब जिक्र सुनने के बाद कि मैं आऊं और आकर लबैक या हुसैन कहता हुआ इमाम हुसैन के करीब हो जाऊं, क्या आया मैं इतना जिक्र सुनने के बावजूद अपने अंदर इस कदर सलाहियत को पैदा ना कर सका कि अपने ज़माने के करीब होकर उनको कह सकूं कि ए मौला आपका हबीब आ गया, ए मौला आपका मुस्लिम आ गया, ए मौला आपका मददगार आ गया, ए मौला आपका नुसरत करने वाला आ गया, ए आपका नासिर आ गया। 1380 साल से करबला का जिक्र जारी है। पांचवें इमाम आकर जिक्र सैयदुश्शोहदा के लिए खास पैसे मुकर्रर करते हैं कि मीना में आकर इमाम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जाए। खुदावंद आलम ने जिक्र के अंदर हयात रखी है, लेकिन क्या वजह है कि मैं आकर अपने अहदाफ को अपने उन मकासद को अपने ज़माने के इमाम ज़माने के हुसैन के मकासद के साथ मुत्तसल नहीं कर पाता। उसकी वजह यह है कि मेरी तवज्जो मुसलसल अपने एहसासात पर है कि जिसके नतीजे में मैंने खुद से शऊर को दूर कर दिया। मुझसे शऊर का दूर होना यानी मुझसे इमाम हुसैन का दूर होना है। مجھ سے شعور کا دور ہونا یعنی مجھ سے بصیرت کا دور ہونا ہے، مجھ سے شعور کا دور ہونا یعنی مجھ سے ان اہداف کا دور ہونا ہے کہ جو مجھے میرے زمانے کے امام کے قریب کر دے۔ میں آیا اور آ کر صرف اپنی ذات کی خاطر حسین کو پکارتا چلا گیا۔ خداوند عالم کی مشیت ہے، خداوند عالم کے ارادے ہیں کہ جو اس دنیا پر حاکم ہے۔ توجہ سے سنیے گا، ایک دفعہ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ خداوند عالم نے اس دنیا میں تمام اعمال انجام دینے ہیں، خدا کی مشیت ہے۔ انسان کے پاس خدا نے ایسی صفات عطا کی ہیں، ہبہ کی ہیں، کہ جو کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کی۔ انسان کو پروردگار نے اختیار اور قدرت عطا کی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے اس شعور کی منزل کے مطابق اپنے اعمال کا انتخاب کرتا ہے۔ چاہتا ہوں کہ موضوع کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں تک منتقل کروں، اور آج انشاءاللہ اپنے موضوع کو بیان کر کے کل سے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک دفعہ دوبارہ درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ خدا نے انسان کو اختیار اور قدرت کی طاقت عطا کی اور کسی کو، کسی مخلوق کو عطا نہیں کی۔ ان تمام مخلوقات میں حیوانات، جمادات، نباتات، یہ زمین، چاند، ستارے، آسمان، یہ دیوار، یہ پنکھا، یہ سب کچھ ہے۔ کسی کو بھی خداوند عالم نے اس کائنات میں اختیار کی طاقت نہیں دی ہے کہ وہ آئے اور آ کر خود سے اپنے عمل کا انتخاب کر سکے، سوائے انسان کے کہ انسان اپنی شعور کی بلندی کے اعتبار سے اپنے اعمال کا انتخاب کرتا ہے، اس کا ارادہ کرتا ہے، پھر خدا اس کو قدرت عطا کرتا ہے کہ وہ اس کو عملی کر سکے۔ خداوند عالم کی مشیت میں اگر انسان اپنے انتخاب سے، اپنے ارادے سے اس میں حصہ لے اور علت بن جائے، خداوند عالم اس کو جزا دیتا ہے، نہیں تو خدا اس کو جزا ہی نہیں دیتا۔ اس کی مثال اس طرح سے دی جا سکتی ہے کہ خداوند عالم بنی اسرائیل کے اوپر شفقت کرتا ہے، رحمت کرتا ہے، لطف کرتا ہے، فرعون سے ان کی نجات کے لیے حضرت موسیٰ ان کو عطا کرتا ہے۔ فرعون کو جا کر نجومیوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا، ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جو آپ کے تخت و تاج کو مسمار کر دے گا، ختم کر دے گا۔ جیسے ہی فرعون یہ سنتا ہے، ساتھ ہی حکم دیتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے چلے جائیں، جتنے لڑکے پیدا ہوتے چلے جائیں، سب کے سب کو قتل کرتے چلے جاؤ، ان سب کو قتل کر دو، جس کی وجہ سے ہزاروں بچوں کا قتل کیا گیا۔ یہاں تک کہ خداوند عالم کی مشیت یہ ٹھہری کہ بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات کے لیے موسیٰ عطا کیا جائے۔ حضرت موسیٰ کو عطا کیا گیا، فرعون کے جتنے سپاہی تھے ان کو خبر ملی کہ حضرت موسیٰ اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اس گھر میں ایک لڑکا، ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ ان سب نے رخ کیا حضرت موسیٰ کے گھر کی طرف کہ جائیں اور جا کر اس لڑکے کو قتل کر دیں۔ قرآن میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی، ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو کہا کہ آپ ایک ایسا تابوت بنائیں، آپ ایک ایسا صندوق بنائیں کہ جس کے اندر حضرت موسیٰ کو رکھا جائے اور ان کو نیل کے حوالے کر دیں۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کو خداوند عالم نے یہ وحی کی اور حضرت موسیٰ کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق وہ صندوق بنایا، وہ تابوت بنایا، اور حضرت موسیٰ کو اس تابوت میں رکھ کے نیل کے حوالے کر دیا۔ بعد میں اپنی ہی بیٹی سے کہا کہ جاؤ اور جا کر اس تابوت کے ساتھ ساتھ چلو اور دیکھو کہ یہ تابوت کہاں تک جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی بہن ہے کہ جو دریا کے کنارے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ یہ تابوت جا کر، حضرت موسیٰ کا تابوت جا کر فرعون کے قصر کے ساتھ جا کر ٹکراتا ہے۔ دوسری طرف حضرت آسیہ اور فرعون اپنے محل سے باہر چہل قدمی کر رہے ہیں۔ حضرت آسیہ جب دور سے دیکھتی ہیں کہ ایک تابوت ہے، ساتھ ہی اپنے غلاموں سے کہتی ہیں کہ جاؤ اور جا کر اس تابوت کو میرے نزدیک لے آؤ، اس تابوت کو کھولو۔ جیسے ہی اس تابوت کو کھولتے ہیں تو اندر دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے، ایک بہت ہی خوبصورت بچہ ہے، جس سے حضرت آسیہ کی آنکھوں کو خداوند عالم ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ کسی نجومی نے فرعون کو بتایا کہ جو تمہارے تخت و تاج کو مسمار کرے گا، منہدم کرے گا، وہ بنی اسرائیل کی طرف سے اسی دریائے نیل میں ایک تابوت کے ذریعے تمہارے تک آئے گا۔ فرعون کہتا ہے کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو، یہ کہیں وہی بنی اسرائیل کی طرف سے آیا ہوا بچہ نہ ہو کہ جس کے بارے میں مجھے خبر ملی تھی کہ یہ میرے آ کر تخت و تاج کو مسمار کرے گا۔ حضرت آسیہ آ کر دلاسہ دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ تم دیکھتے ہو کہ یہ بچہ ہے، اگر ہم اس کی پرورش کریں گے، ہم اس کی تربیت کریں گے، ہم اس کو بڑا کریں گے، تو جس طرح کی ہم اس کی تربیت کریں گے یہ ویسا ہی بنتا چلا جائے گا۔ تو کس طرح سے ممکن ہے کہ جب ہم اس کی تربیت کریں تو یہ آئے اور آ کر تمہارے ہی تخت و تاج کو منہدم کر دے، تمہاری ہی سلطنت کو ختم کر دے؟ جب ہم اس کی تربیت کریں گے، جب ہم اس کی ضمانت لیں گے، جب ہم اس کی پرورش کریں گے، جب ہم اس کو پالیں گے، بڑا کریں گے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ قصرِ فرعون میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ پروان چڑھتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا آیا کسی نبی کی پرورش کرنا اجر رکھتا ہے یا نہیں؟ اگر کسی نبی کی پرورش کی جائے، اگر کسی نبی کو پالا جائے، اگر کسی نبی کا احترام کیا جائے، اگر کسی نبی کو غذا مہیا کی جائے، اگر کسی نبی کو اپنے گھر رکھا جائے اور اس کو تمام سہولیات مہیا کی جائیں، تو کیا آیا اس کے لیے اجر بنتا ہے یا نہیں؟ آپ میں سے کون ہے جو کہے گا کہ خدا بند عالم کو چاہیے کہ فرعون کو اجر دے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا، فرعون کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو اس نے حضرت موسیٰ کے، جو نبی خدا ہے، اس کی پرورش کی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو فرعون نے حضرت موسیٰ کو غذا مہیا کی ہے، ان کو اپنے گھر میں رکھا ہے۔ ایک ایسے بن ماں باپ کا بچہ کہ جو دریائے نیل کے ذریعے سے فرعون کو ملتا ہے اور وہ اپنے گھر میں رکھتے ہیں، وہ اپنے گھر میں رکھتا ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ کیوں خداوند عالم آ کر اس کو اجر نہیں دے گا؟ چونکہ خداوند عالم کی مشیت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ فرعون کے گھر میں پرورش پائیں، لیکن اس مشیت میں، اس سنت الہی میں، فرعون اپنے اختیار کے ساتھ آ کر علت نہیں بنتا۔ اگر اپنے اختیار کے ساتھ آ کر علت بنے گا تو خداوند عالم اجر دے گا، اگر اپنے اختیار کے ساتھ آ کر علت نہیں بنے گا، ایک قہری علت بنے گا، ایک زبردستی کی علت بنے گا، تو خداوند عالم اس کو اجر نہیں دے گا۔ بعین ہی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ رسول اکرم کی، حضرت ابو طالب پرورش کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ ان کا مرتبہ کیا ہے، جانتے ہیں کہ ان کا مقام کیا ہے، جانتے ہیں کہ ان کی منزلت کیا ہے، جانتے ہیں کہ ان کے پاس نبوت ہے، یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں اور آ کر رسول خدا کی پرورش کرتے ہیں۔ خدا بند عالم کی مشیت ہے، خدا بند عالم کی سنت یہ ٹھہری کہ خدا بند عالم آئے اور آ کر اپنے نبی کی پرورش کرے۔ لیکن اگر ایک انسان اپنے اختیار سے اور جانتے ہوئے آئے اور آ کر اس مشیت میں خود کو علت قرار دے، خداوند عالم اس کو ابو طالب بناتا ہے، خداوند عالم اس کو عبد المطلب بناتا ہے، خداوند عالم اس کو اس قابل بناتا ہے کہ خدا اس قابل بناتا ہے کہ جا کر ابرہہ کو کہتا ہے کہ تم میرے اونٹ دو، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے۔ خداوند عالم ان کی زبان میں ایسا اثر رکھتا ہے کہ پوری دنیا سے ابابیل کو جمع کرتا ہے اور ابرہہ کے لشکر کو مسمار کرتا ہے۔ اپنے اختیار سے جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، جانتے ہیں کہ یہ رسول کون ہے، جانتے ہیں کہ یہ کس منزلت کا حامل انسان کامل ہے، جانتے ہیں کہ یہ ختمی مرتبت ہے۔ اپنے اختیار اور ارادے سے خداوند عالم کی مشیت میں جب علت قرار پاتے ہیں، وہاں پر خداوند عالم اجر عطا کرتا ہے۔ یہاں پر میں آ کر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آیا خداوند عالم کی مشیت ہے یا نہیں کہ خداوند عالم ذکر سید الشہداء کو زندہ رکھے؟ خداوند عالم کی مشیت ہے، خداوند عالم کا ارادہ ہے کہ خدا ذکر سید الشہداء کو زندہ رکھے۔ خدا نے ذکر سید الشہداء کو زندہ رکھنا ہے، خداوند عالم نے معصوم کے ذکر کو اس دنیا میں باقی رکھنا ہے، جس قدر مرضی مشکل آئے، جس قدر مرضی مصیبت آئے، جس قدر مرضی مشکلات اور مصیبتیں اور مصائب آتے چلے جائیں، لیکن اس کے باوجود خداوند عالم کی مشیت ہے کہ ذکر سیدو شہدا کو اس کائنات میں زندہ رکھے گا۔ خدا نے زندہ رکھا۔ 61 ہجری کے بعد سے کس قدر مشکلات آتی چلی گئیں، کس قدر مصائب آتے چلے گئے، کس قدر مشکلات آتی چلی گئیں کہ زیارت امام حسین کو روکا گیا کہ کوئی نہیں کہ جو جائے اور جا کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر سکے، مگر وہ اپنے جسم کا ایک عضو دے گا۔ خداوند عالم نے زیارت امام حسین کو زندہ رکھنا تھا، لیکن ان لوگوں کو ساتھ زندہ کر گیا کہ جو اپنے اختیار کے ساتھ اس مشیت پروردگار میں علت بن گئے، جو آئے اور آ کر کہا کہ ہمارا بازو لے لو لیکن ہمیں زیارت حسین سے مت روکو، کہا ہمارا کان لے لو، ہماری آنکھ لے لو، ہماری ٹانگ لے لو، ہمارے جسم کا عضو لے لو، لیکن ہمیں زیارت امام حسین سے مت روکو، ہم جو لینا چاہتے ہو وہ لے لو لیکن ہمیں ذکر امام حسین سے مت روکو۔ خداوند عالم کی مشیت ہے کہ خدا نے اس ذکر کو باقی رکھنا ہے، لیکن جو اپنے اختیار سے علت بنتا ہے خداوند عالم اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ امام حسین اس کو آ کر آزاد کرنا شروع کرتے ہیں، اس کو ایسی آزادی عطا کرتے ہیں کہ وہ باعث بنتا ہے کہ اس کائنات کو امام حسین کے قریب کر دے۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا احمد کافی کا، کرامات امام حسین علیہ السلام کتاب ہے کہ جس میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بصرہ میں ایک خانوادہ ہے کہ جو تاجر ہیں، ذکر سید الشہداء بپا کرتے ہیں۔ وہ خانوادہ ایسا ہے کہ جو ہر سال دعوت دے یا نہ دے، ان کے گھر پہ ذکر سید الشہداء ہوتا ہے، ذکر امام حسین ہوتا ہے۔ ایک وقت ان کے اوپر ایسا آیا کہ ان کی تجارت میں شدید خسارہ ہو گیا، تجارت میں شدید نقصان ہو گیا، جس کے باعث وہ آتا ہے اور آ کر گھر میں اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ شاید اس دفعہ ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کا ذکر نہ کر سکیں۔ توجہ سے سنیے گا، شاید ہم لوگ اس سال امام حسین علیہ السلام کا ذکر اپنے گھر پہ بپا نہ کر سکیں۔ اس کی زوجہ کہتی ہیں کہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ہمارے گھر پہ ذکر سید الشہداء ہوتا ہے، لوگ بن بلائے آتے ہیں اور آ کر منتظر رہتے ہیں کہ یہاں پر امام حسین کا ذکر ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر پہ امام کا ذکر نہ ہو؟ وہ اپنی تجارت کی ساری صورتحال بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے میرے تجارت میں خسارہ ہوا، جس کے باعث خدا نے میری آبرو رکھ لی کہ مجھے اس معاشرے میں ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیا، لیکن ابھی جیسے ہی لوگ آئیں گے اور آ کر امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی نیت سے یہاں پر پہنچیں گے، تو جب آ کر دیکھیں گے کہ انتظام نہیں ہے تو ہم لوگ تو دنیا میں رسوا ہو جائیں گے، تو ضروری ہے یا تو ہم لوگ اس بصرہ سے کہیں اور منتقل ہو جائیں یا اس گھر کو چھوڑ دیں۔ آگے سے اس کی زوجہ کہتی ہے کہ میرے پاس کچھ مال ہے، اس مال کے ذریعے سے ہم لوگ ذکر ضرور کرائیں گے۔ مشیت پروردگار ہے کہ ذکر سید الشہداء کو زندہ رکھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ مال ہے، اس مال کی 17 سال سے میں حفاظت کر رہی ہوں، اس مال کی 17 سال سے میں پرورش کر رہی ہوں، اس مال کی 17 سال سے میں تربیت کر رہی ہوں۔ میرے پاس ایک طریقہ ہے، اگر ہم لوگ اس کے اوپر چلیں گے تو یقیناً ذکر سید الشہداء یہاں پر کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کا شوہر پوچھتا ہے کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، جب ابھی وہ واپس گھر آتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں، اس کے بالوں کو زلفوں کو تراشتے ہیں اور تراش کر بصرہ کی جو غلاموں کا بازار ہے وہاں پر جا کے اس کو فروخت کرتے ہیں۔ اس کو فروخت کرنے کے نتیجے میں جو ہمارے پاس پیسہ آئے گا اس کے ذریعے سے ہم لوگ ذکر سید الشہداء کو بپا کریں گے۔ آگے سے کہتا ہے کہ کیا آیا تمہیں مطمئن ہو کہ تمہاری اولاد، تمہارا بچہ اس چیز کو قبول کرے گا؟ کہتے 17 سال سے میں اس کو حسین کی محبت میں پال رہی ہوں، 17 سال سے حسین کی محبت میں اس کی پرورش کر رہی ہوں، مجھے یقین ہے کہ میرا بچہ مجھے نہ نہیں کہے گا۔ یہاں تک کہ احمد کافی کہتے ہیں کہ ان کا بچہ اس گھر میں آیا، تو جیسے ہی گھر میں آیا دیکھتا ہے کہ اس بچے کے سامنے اس کی ماں کھڑی ہو جاتی ہے۔ عموماً مائیں بچے کو سینے سے لگاتی ہیں، اس کے سامنے کھڑی نہیں ہوتی۔ ماں کو جب سامنے کھڑا دیکھتا ہے، اپنے والد کی طرف نگاہ کرتا ہے، والد طرف نگاہ کرتا ہے، والد بھی اس کے چہرے کی طرف مسلسل دیکھ رہا ہے،
جب اس تارے ماجرے کو دیکھتا ہے تو اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ ماجرا کیا ہے. وہ اس کو سارا ماجرا بتاتی ہے کہ قصہ یہ ہے کہ تمہارے والد کی تجارت میں نقصان ہوا, جس کے نتیجے میں اس دفعہ ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ہم لوگ ذکر عالی مقام کر سکیں, ذکر معصوم بجا لا سکیں, بپا کر سکیں. تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ تمہارے بالوں کو تراشیں گے اور جا کر بصرہ کے غلاموں کے بازار کے اندر تمہیں فروخت کریں گے, تو اس کے نتیجے میں جو مال آئے گا تو آ کر اس کے ذریعے سے ہم لوگ ذکر سید الشہداء کریں گے. وہ آگے سے مسکراتا ہے اور مسکرا کے کہتا ہے کہ اس سے زیادہ اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ خدا بند عالم مجھے امام حسین کے لیے قبول کر لے. اس سے زیادہ میری اور خوش قسمتی کیا کہ مجھے میرا مولا قبول کر لے. اگلے دن صبح ہوتی ہے, اس کے والد آ کے اس کے بالوں کو تراشتے ہیں. بالوں کو تراشنے کے بعد وہ اپنی ماں سے جدا ہوتا ہے, سینے سے لگتا ہے, گریا کرتا ہے. جدا ہونے کے بعد اس کو بصرہ کے بازار میں لے جایا جاتا ہے. بصرہ کے بازار میں جا کر اس کی اتنی قیمت رکھی جاتی ہے کہ جتنے پیسے اس ذکر کے لیے کام آ سکیں. سارا دن گزر جاتا ہے لیکن کوئی خریدار نہیں آتا. جیسے ہی شام ڈھلتی ہے ساتھ ہی اس کے والد خوش ہو جاتے ہیں کہ شکر ہے کہ آج کوئی خریدار نہیں آیا, میرا بیٹا ایک اور رات اپنی ماں کے ساتھ گزار لے گا. ایک اور رات جائے گا اور جا کر اپنی ماں کو دیکھ لے گا, ماں اس کو دیکھ لے گی. لیکن جیسے ہی یہ دل میں خیال آتا ہے, کہتے ہیں کہ بصرہ کے دروازے سے ایک گھڑ سوار ہے کہ جو داخل ہوتا ہے اور داخل ہو کر سیدھا ان کے پاس آتا ہے اور آ کر تقاضا کرتا ہے کہ یہ میرے سے درہموں کی تھیلی لو اور اس بیٹے کو میرے حوالے کر دو. وہ درہموں کی تھیلی لیتے ہیں, لینے کے بعد اس کو شمار کرتے ہیں کہ کتنے اس میں پیسے ہیں. وہ گھڑ سوار کہتا ہے کہ اگر پیسے کم ہیں تو تمہیں میں اور پیسے دینے کے لیے تیار ہوں, تمہیں اور پیسے دینے کے لیے آمادہ ہوں. وہ اس شخص کو, اس کے والد کو اور پیسے دیتے ہیں اور اس کے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے تم آؤ اور آ کر میرے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ. وہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں. وہاں پر ماں منتظر ہے, ماں انتظار کر رہی ہے گھر میں. یہ شخص جاتا ہے, جا کر دکل باب کرتا ہے, اس کی زوجہ دروازہ کھولتی ہے. جیسے ہی دروازے کے کھولنے کے بعد دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا نہیں ہے, اسی وقت سجدہ شکر بجا لاتی ہے کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹے کو حسین کے لیے قبول کر لیا, خدایا تیرا شکر ہے کہ تو میرے بیٹے سے راضی ہو گیا. دوسری طرف وہ بیٹا کہ جو گھڑ سوار کے ساتھ بصرہ سے جیسے ہی باہر نکلتا ہے تو ساتھ ہی آنسو اس کے گلے میں اٹکتے ہیں. ان آنسوؤں کی جب آواز کو وہ شخص محسوس کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے بیٹے روتے کیوں ہو, گریا کیوں کرتے ہو, جاؤ اور واپس چلے جاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ, ماں باپ کے پاس واپس چلے جاؤ. عجیب جملہ کہتا ہے یہ بچہ. بچہ کہتا ہے کہ اگر میں اس طرح سے اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلا گیا تو میری ماں کہے گی کہ تم نے فرار کیا ہے, میں نے تمہیں حسین کے نام پر قربان کیا اور تم کربلا سے فرار کر کے واپس آ گئے. میری ماں برداشت نہیں کر پائے گی, میری ماں برداشت نہیں کر سکے گی, میں فرار نہیں کر سکتا. کہتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر اپنی ماں سے کہو کہ مجھے حسین نے آزاد کیا ہے. وہ بچہ اترتا ہے, جاتا ہے اور جیسے ہی دکل باب کرتا ہے اس کی ماں وہی کہتی ہے. ماں کہتی ہے کہ تم کس طرح سے فرار کر سکتے ہو, تم کس طرح سے آ سکتے ہو, 17 سال میں نے حسین کی محبت میں تمہاری پرورش کی ہے, کس طرح سے تم چھوڑ کر آ سکتے ہو, کس طرح سے خدا بند عالم میری اس قربانی کو رد کر سکتا ہے. کہتا ہے ماں مجھے کسی عام نے نہیں, مجھے حسین نے آزاد کیا, میں حسین کا آزاد کردہ ہوں. خدا بند عالم کی مشیت ہے کہ خدا بند عالم اس کائنات میں ذکر سید الشہداء کو زندہ رکھے. اجر اس کے لیے ہے, ذکر اس کا ہے, جزا اس کے لیے ہے کہ جو اپنے آپ کو آ کر اس مشیت پروردگار میں علت قرار دے دے. جب تک انسان آ کر خود کو اس سنت پروردگار میں علت قرار نہیں دے گا, خدا بند عالم جزا نہیں دے گا. اگر ایک انسان اس وجہ سے آتا ہے کہ اگر میں نہ گیا تو کوئی کیا کہے گا, اگر کوئی انسان اس وجہ سے آتا ہے کہ اگر میں نہ گیا تو وہ نہیں آئے گا, اگر کوئی انسان اس وجہ سے آتا ہے کہ مجھے دنیا چاہیے ہے, خدا بند عالم اس کو وہ عطا کر دے گا, خدا بند عالم اس کو وہ دے دے گا. لیکن مشیت پروردگار کے کہ جو مشیت ہے اس میں وہ علت نہیں بن پائے گا. جب تک علت نہیں بنے گا خداوند عالم جزا نہیں لے گا. آیت اللہ مرشی نجفی بزرگ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں, ایک بہت بزرگ عالم دین ہے کہ جن کا ابھی تک کتاب خانہ قم میں موجود ہے, اور جو پرائیویٹ کتاب خانے ہیں ان میں سے ایک بڑی لائبریری شمار ہوتا ہے. آیت اللہ مرشی نجفی کہ جو اپنے زمانے میں حوزہ علمیہ قم کے مسئول ہیں, جاتے ہیں, جا کر تدریس کرتے ہیں, جو مالا امام آتا ہے اس سے حوزہ علمیہ کو چلاتے ہیں, وہ ہر روز ایک جگہ سے گزرتے ہیں, سید ہیں, ایک جگہ سے گزرتے ہیں کہ جو دکان ہے ایک قصائی کی دکان ہے, ایک قصاب کی دکان ہے, اس کی طرف سے گزرتے ہیں. ہر دفعہ ہر دونوں میں سلام علیک کا تبادلہ ہوتا ہے, وہ سلام کرتے ہیں, وہ جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ آیت اللہ مرشی نجفی صاحب کے پاس, بزرگ کے پاس, حوزہ علمیہ چلانے کے لیے پیسہ نہ رہا. جب پیسہ نہ رہا تو خداوند عالم سے دعا کی, اپنے ایک غلام کو بھیجا, اپنے ایک خادم کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر میں ایک راستے سے روز گزرتا ہوں, اس راستے میں ایک قصائی ہے, جاؤ اور جا کر اس سے کہو کہ مرشی نجفی نے بھیجا ہے اور حوزہ علمیہ کے لیے پیسے چاہیے. وہ جیسے ہی ان کا خادم اس قصائی کے پاس جاتا ہے, اس شخص کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ اس طرح سے حوزہ علمیہ کے لیے پیسے چاہیے ہیں اور آیت اللہ مرشی نجفی بزرگ نے مجھے بھیجا ہے کہ حوزہ علمیہ کے لیے پیسے لے کر آؤں, وہ اسی وقت اسی لہجے اپنے پورے دکان میں جتنے پیسے ہیں ان سب کو ایک گٹھڑی کے اندر جمع کرتا ہے, اور جمع کرنے کے بعد ان کو فوراً تھماتا ہے اور جا کر وہ کہتا ہے کہ خادم جا کر آیت اللہ مرشی نجفی بزرگ سے کہو کہ ان کے جد امجد کی قسم ہے کہ جو تھا آپ کو دے دیا, جو تھا آپ کو عطا کر دیا. وہ شخص, وہ خادم اس گٹھڑی کو اٹھاتا ہے کہ جس کے اندر پیسے ہیں, وہ واپس آتا ہے آیت اللہ مرشی نجفی بزرگ کے پاس اور آگے کہتا ہے کہ اس قصائی نے تو سب کچھ دے دیا, اس کے پاس جو تھا, جو مال تھا, اس نے سب کچھ عطا کر دیا, اس کے پاس بینک میں جو تھا وہ بھی سارا دے دیا. وہ آگے سے کہتے ہیں, خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اے خدایا مرشی نجفی بزرگ کو اس قصائی کے ساتھ محشور کرنا کہ جو اس قدر جانتا ہے, خداوند عالم کی مشیت ہے کہ خداوند عالم نے حوزہ علمیہ کو باقی رکھنا ہے, خداوند عالم کی مشیت ہے, مشیت پروردگار ہے, سنت پروردگار ہے کہ اس نے اس ذکر کو زندہ رکھنا ہے, لیکن اگر میں آ کر اپنے اختیار اور انتخاب سے اس مشیت میں علت بنتا ہوں تو خداوند عالم مجھے جزا دے گا, اگر میں اپنے اختیار اور انتخاب سے اس میں علت نہیں بنتا, اپنے اہداف کو ویسے ہی اپنے احساسات کی بھیٹ چڑھاتا ہوں, اپنے شعور کو بلند نہیں کرتا, اپنی بصیرت کو بلند نہیں کرتا, وقت کے کربلا میں داخل نہیں ہوتا اپنے اختیار سے, خداوند عالم مجھے جزا نہیں دے گا, خداوند عالم مجھے اجر نہیں دے گا, خداوند عالم مجھے ثواب نہیں دے گا. اگر میں اپنے اختیار و انتخاب سے اس علم کو حاصل نہیں کرتا کہ جس کی خاطر حسین مدینہ چھوڑتے ہیں, کہ جس کی خاطر امام حسین یہ ساری صعوبتیں, یہ ساری مصیبتیں برداشت کرتے ہیں, کہ جس کی خاطر امام حسین اپنا علی اکبر دیتے ہیں, کہ جس کی خاطر امام حسین اپنا قاسم دیتے ہیں, اپنا علی اصغر دیتے ہیں, بہت مشکل ہے امام کے لیے مدینہ کو چھوڑنا, بہت مشکل ہے مولا کے لیے مدینہ کو ترک کرنا. وہ جانے مدینہ, وہ آبرو مدینہ, وہ نور مدینہ کس طرح سے مدینہ میں اپنے جد کی, اپنے ماں کی قبر کو چھوڑ کر چلا جائے, کس طرح سے مدینہ کو ترک کر دے کہ جہاں پر نانا رسول کی قبر ہو, جہاں پر ماں زہرا کی قبر ہو. مقتل لکھتی ہے کہ جب امام حسین نے ودا کا قصد کیا نا, تو ایک دفعہ گئے ہیں اپنے نانا رسول کی قبر پہ اور جا کر خود کو اس قبر پہ گرا لیتے ہیں. جیسے ہی قبر پر گراتے ہیں, گریہ کرنا شروع کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مولا کو اونگ آتی ہے اور خواب میں رسول خدا کو دیکھتے ہیں. جیسے ہی رسول خدا کو دیکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ اے نانا آپ کا حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے, اے نانا آپ کا حسین آپ کو ودا کہنے کے لیے آیا ہے. آگے سے رسول خدا فرماتے ہیں اے حسین ان اللہ شاء ان یراک قتیلا, خدا وند عالم کی مشیت یہ ہے کہ آپ کو قتل ہوتا دیکھے. اے نانا آپ نے تو مجھے حکم دیا تھا کہ میں اپنے خاندان کو ساتھ لے کے جاؤں, میں اپنے اہل خانہ کو ساتھ لے کے جاؤں, خدا وند عالم کی مشیت ان کے لیے کیا ہے؟ نانا رسول امام حسین کو فرماتے ہیں ان اللہ شاء ان یراہ الناس سبایا, خدا وند عالم کی مشیت یہ ہے کہ ان کو ثانیہ زہرا کو اسیر ہوتا ہوا دیکھے. ایک دفعہ اپنے خواب سے بیدار ہوتے ہیں, خود کو بلند کرتے ہیں, اپنی ماں زہرا کی قبر پہ جاتے ہیں, زہرا اپنی ماں زہرا کی قبر پہ جا کر خود کو گرا لیتے ہیں. مقتل لکھتی ہے کہ امام حسین اس قبر کے ساتھ اس طرح سے لپٹ جاتے ہیں کہ جس طرح سے بچہ اپنی ماں کی آغوش میں آتا ہے, جس طرح سے اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لپٹتا ہے, اس قدر گریا کرتے ہیں اے ماں زہرا حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں, اے ماں زہرا حسین جانے مدینہ مدینہ کو ترک کر رہے ہیں, اے بہت دشوار ہے میرے لیے. لیکن زبان حال بیان کرتے ہیں کہ قبر سے آواز آئی ہوگی کہ اے حسین آپ تنہا نہیں جا رہے, آپ صرف مدینہ ترک نہیں کر رہے, آپ کی ماں زہرا بھی آپ کے ساتھ کربلا جا رہی ہے. اے حسین کربلا میں عاشور کے دن جب آپ زین سے زمین پر آئیں گے نا تو یہی آپ کی ماں زہرا ہوگی کہ جو اپنی چادر میں آپ کو لے گی. اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھیے گا. ایک دفعہ ندا دی گئی کہ سواریوں کو تیار کیا جائے. امام حسین نے فہرست مولا عباس کے ہاتھ میں تھمائی ہے اور کہا کہ تمام کو آمادہ کیا جائے. عبداللہ ابن سنا ہے کہتا ہے کہ میں آج ہی کے دن کہ جس دن مدینہ کو امام حسین ترک کر کے جا رہے ہیں مدینہ میں داخل ہوتا ہوں, کیا دیکھتا ہوں کہ ایک طرف سواریاں ہیں اور دوسری طرف مسند پر امام حسین تشریف فرما ہے. میں پوچھتا ہوں کہ یہ داہنے جانب امام حسین کے کون ہے؟ آگے بڑھ کر مجھے کوئی جواب دیتا ہے کہ یہ امام حسین کا کڑیل جوان علی اکبر ہے. میں نے کہا یہ بائیں جانب کون ہے؟ کہا یہ حسن مجتبیٰ کی نشانی قاسم ہے. کہا کہ ایک اور کڑیل جوان ہے, ایک بلند قامت ہے, یہ کون ہے کہ جو مشکیزوں میں پانی بھر بھر کے اونٹوں پر لاد رہا ہے؟ آگے بڑھ کر مجھے کہتے ہیں کہ یہ علی کا بیٹا عباس ہے اور حسین کا غلام عباس ہے. ایک دفعہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ منادی ندا دیتا ہے کہ سب اپنی نظریں جھکا لیں کہ لیلا تشریف لاتی ہیں. امام حسین مولا علی اکبر سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر اپنی ماں لیلا کو اونٹ پر سوار کرو. مولا علی اکبر آگے بڑھتے ہیں اور اپنی ماں کو سوار کرتے ہیں. ایک دفعہ منادی ندا دیتا ہے کہ حسن مجتبیٰ کی بیوہ تشریف لا رہی ہے. مولا جناب قاسم کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جائیے اور جا کر اپنی ماں کو سوار کیجئے. لیکن ایک صدا آتی ہے, عبداللہ ابن سنا کہتا ہے کہ میں نے عباس کو حرکت میں دیکھا ہے. ایک صدا آتی ہے اے علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہے. مولا عباس آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھ کر سوار کرتے ہیں. عبداللہ ابن سنا کوفی کہتا ہے کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے, ایک ندا آئی ہے کہ علی کی بیٹی اے ثانیہ زہرا اے زینب کبرا تشریف لا رہی ہے. میں کیا دیکھتا ہوں کہ امام حسین اپنی مسند کو ترک کرتے ہیں, امام حسین بلند ہوتے ہیں, ایک طرف سے غازی عباس آگے بڑھتے ہیں, ایک طرف سے علی اکبر آگے بڑھتے ہیں, ایک طرف سے کوسے مانگے پڑتے اونا محمد ثانی زہرا کو، اے ان کی نالین پہناتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں مولا پاس جھکتے ہیں، اے جھکنے کے بعد اپنے کندھے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اے میری آقا ساتھی، اے ثانی زہرا، اے علی کی بیٹی، آپ اپنے اس غلام کے کندھوں پر قدم رکھ کے اے اونٹ پر سوار ہو جائے، میں سوال کروں گا غازی عباس سے، اے آج تو ودا کے وقت اے ثانی زہرا کو آپ سوار کر رہے ہیں، لیکن جب کنجے شہیدوں سے گزارے جانے کے لیے اے اونٹوں کو لایا جائے گا، بلا پلان کے اونٹوں کے، ایک دفعہ ثانی زہرا دائیں دیکھتی ہے، ایک دفعہ بائیں دیکھتی ہے، ایک دفعہ نوکے نیزا پہ عباس کا سر دیکھتی ہے، اے میرے کڑیل جوان عباس، اے آپ کہاں ہے، آپ کے شانے کہاں ہے، اور اگر مجھے سوار کرو، اے مولا عباس نے کہا ہوگا، اے بی بی، اے دست بستہ ہوں، اے کیا کروں، شانے کٹ چکے ہیں، اے سر نیزے پہ بلند ہے، عباس میں کتنی مشکل ہے، اے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اپنی ثانی زہرا کو نوک نیزہ کی بلندی سے اے بغیر مکناؤ چادر دیکھتے ہیں،
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔